روشنی بلندیوں کا راستہ ہے یہ, جہالتوں کی ظلمت مٹائیں گے یہ عزم ہے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت. مدنی چینل کے ناظرین, رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جاری ہے. اس مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ دیگر مہینوں سے ممتاز نظر آتا ہے. اس مہینے کا مرتبہ دیگر مہینوں سے بلند مرتبہ سمجھا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے مراتب, کسی نبی علیہ السلام کا مرتبہ زیادہ تو کسی نبی علیہ السلام کا مرتبہ دوسرے نبی علیہ السلام سے کم. اسی طریقے سے یہی فرق مراتب ہم کئی چیزوں میں دیکھتے ہیں, اوقات میں, وقت میں, مہینوں میں دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے یہ فرق مراتب ہمیں افراد میں بھی نظر آتا ہے. کسی فرد کا مرتبہ کسی سے زائد, جیسے ماں باپ, بہن بھائی, تو کسی فرد کا مرتبہ دوسروں سے کم. اسی طریقے سے یہ فرق مراتب ہمیں اعمال میں بھی نظر آتا ہے. کسی عمل کا مرتبہ دیگر اعمال سے زیادہ اور کسی عمل کا مرتبہ دیگر عمل سے کم ہوتا ہے. اور یہی مرتبوں کا فرق ہمیں مقامات میں بھی نظر آتا ہے کہ بعض مقام دعا کی قبولیت کے اعتبار سے زیادہ برکت والے ہیں, زیادہ مرتبے والے ہیں, اور اسی طریقے سے بعض مقامات برکت سے دور ہیں, یعنی جسے ہم کہیں کہ وہاں پر ٹھہرنے سے منع کیا گیا ہے. اور یہی مراتب کا فرق ہمیں کئی مقامات پر کئی چیزوں میں نظر آتا ہے. اور یہ فرق مراتب کیا ہے, کیوں ہیں, کیسے ہے, ہمارے ساتھ ان تمام سوالات کے تشفی بخش جوابات کے لیے تشریف فرما ہے مفتی علی اصغر صاحب. مفتی صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. مفتی صاحب, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟
الحمدللہ رب العالمین. آپ سنائیے, ہم آپ کو بھی اسکرین پر ویلکم کرتے ہیں.
جزاک اللہ خیرا. مفتی صاحب, جیسے کہ رمضان کے ایام جاری ہیں, اس مہینے کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ مرتبے والا شمار کیا جاتا ہے, تو اس مہینے کو زیادہ فضیلت کیوں حاصل ہے, اس حوالے سے کچھ تفصیل ارشاد فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, فضیلت دینے والا اللہ رب العزت ہے, یعنی اللہ تعالی عزت والا بھی ہے اور عزت دینے والا بھی ہے.
بے شک.
کس مہینے میں, جو آپ نے شروع میں انٹرو میں بیان کیا کہ یہ فضیلت, یہ مراتب کا فرق ہمیں مقامات میں نظر آتا ہے, ہمیں اعمال میں نظر آتا ہے, ہمیں مہینوں میں نظر آتا ہے, ہمیں دنوں میں نظر آتا ہے. ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں, ساتوں دن ایک جیسا تو نہیں ہے. جو جمعہ ہے یہ افضل ترین دن قرار دیا گیا ہے.
بالکل.
کیونکہ جمعے کا جو مقام ہے اللہ کے بارگاہ میں یہ زیادہ ہے. جمعے کے اندر ایک ایسی ساعت ہے جس میں دعا قبول کی جاتی ہے. اب علماء اس کی تفصیل میں گئے کہ جناب وہ وقت کب آتا ہے. بعض نے کہا کہ 2 خطبوں کے درمیان جو وقت ہے. مجھ سے تو دعا نہیں مانگ سکتے, اس میں دل میں دعا مانگی جا سکتی ہے کہ وہ وقت وہ ہے جس میں دعا قبول کی جاتی ہے. لیکن زیادہ تر علماء اس طرف گئے ہیں کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے. اب عصر اور مغرب کے درمیان تو کافی سارا وقت ہوتا ہے.
بالکل.
اس میں بھی یہ رجحان علماء نے بیان کیا کہ جو آخری کا وقت ہے, بندہ بیٹھ جائے مصلے پر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اور پھر جو ہے وہ اذکار کرتا رہے, تسبیحات کرتا رہے اور دعا مانگتا رہے تاکہ وہ جو فضیلت والا وقت ہے اس کو پا سکے. اب آپ یہاں ایک دلچسپ چیز دیکھیں.
جی بالکل.
اللہ رب العزت اس دن کو شرف دینے والا ہے, اس نے اس دن کو شرف بخشا ہے, لیکن وہ وقت کہاں ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے؟
صحیح.
اس وقت کو مخفی رکھا گیا ہے. تو علماء نے اپنے اندازوں سے, اپنے یوں سمجھیے کہ کشف سے, اپنے تجربات سے مختلف علامتیں بیان کی. جیسا کہ رمضان کا آخری عشرہ, اب لیلۃ القدر کس رات میں ہے؟ تاک راتوں میں, یہ ہمیں پتہ ہے.
صحیح.
21 ہے, 23 میں ہے, 25 میں ہے, 27 میں ہے, 29 میں ہے,
یہ پوشیدہ ہے.
پوشیدہ ہے. اب اس کی بھی پھر علامات بیان کی گئیں کہ بھی ایک بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ 27 میں ہے. تو اب یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت ہے کہ اس نے نہ جانے کیوں اس چیز کو مخفی رکھا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو مراتب کا فرق پایا جاتا ہے یہ اللہ کی قیاس ہے. اللہ نے شرف بخشا ہے، اللہ نے عظمت عطا کی ہے، اللہ رب العزت نے ان کے اندر وہ خصوصیات پیدا کی ہیں جو دیگر چیزوں میں نہیں ہیں۔ رمضان کو دیکھ لیں ہم، رمضان المبارک کا وہ مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ فضیلت، یہ مقام، یہ نسبت کسی مہینے کو حاصل نہیں ہے۔
سبحان اللہ، بے شک۔
بات یہ ہے کہ ہم بعض اوقات ایک چیز کو ظاہر سے دیکھتے ہیں، ایک رخ دیکھتے ہیں، رمضان آیا جناب گہما گہمی شروع ہو گئی، رمضان آیا تراوی کی برکتیں شروع ہو گئی، رمضان آیا سحر و افطار، کیفیت، اوقات کا چینج ہو جانا، لیکن کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو دیگر مہینوں سے ممتاز کیا ہے، شیطان قید کر دیا جاتا ہے، شر جو ہے، شر کا جو مدعی ہے، شر کا جو محرک ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے۔ اور بھی کئی اسباب ہوتے ہیں کہ بندے کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے، بندہ جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے، نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر وہ خصوصیات عطا فرمائی ہیں، کسی مہینے کو وہ خصوصیات نہیں دی گئی۔ بھائی مہینے تو اور بھی ہیں، رمضان کا ثواب بڑھا دیا گیا،
بالکل،
مطلب نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 گنا۔
سبحان اللہ،
مہینے تو اور بھی ہیں، کسی مہینے میں وہ رات نہیں پائی جاتی کہ جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہو،
اللہ اکبر،
یہ رمضان میں پائی جاتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ رمضان کی رات لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے۔
اللہ
رب العزت کی تجلیات نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی برکات نازل ہوتی ہیں، اس رات کے اندر دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، اس رات کے اندر بے شمار لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جسے اللہ بڑھائے وہ بڑھتا ہے، جسے اللہ گھٹائے وہ گھٹتا ہے،
بے شک۔
تو ان سب چیزوں کے اندر ہماری عقل کا عمل دخل نہیں ہے،
بے شک،
کہ بھائی یہ چیز ہے اس کا کوئی دنیاوی فائدہ ہے تو اس کو فضیلت حاصل ہو گئی، یا یہ وجہ، یہ چیز، یا یہ یوں، نہیں، صرف اور صرف نقل،
بے شک۔
منقول کیا ہوا ہے، ہم منقول کے پابند ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ، دیگر ایام، یہ تفاوت، اس کی بنیاد ہے اللہ رب العزت کی طرف سے فضیلت کا دیا جانا، شرف کا دیا جانا۔ اب آپ دیکھیں مہینے تو بہت سارے ہیں، قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ جب 12 مہینے ہیں، لیکن پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ ان مہینوں میں 4 وہ ہیں جو حرمت والے ہیں،
سبحان اللہ،
رجب ہے، ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام۔ اب یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، ان کی ایک جداگانہ حرمت ہے، ان کے اندر قتال، زمانہ جاہلیت کے لوگ ان کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ کسی چیز کو فضیلت کیوں دی جا رہی ہے اور کیوں نہیں دی جا رہی، ان سب کے لیے ہم سب جو ہیں وہ وحی کے محتاج ہیں۔ ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس چیز کے اندر کیا اسرار پنہا ہے، کیا برکات پنہا ہے، اور یہ سب باتیں یا تو قرآن پاک نے ہمیں بتائی ہیں یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔
یقیناً ناظرین کرام، عقل رہنمائی کرتی ہے جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، لیکن ان مراتب کے فرق میں عقل کا دخل نہیں ہے، ہمیں ان مراتب کا فرق، عقل سے بلند چیز شریعت یہ مراتب کا فرق بیان کرتی ہے۔ ہمیں اب ان معاملات میں اپنی عقل کو نہیں بلکہ وحی کو، شریعت کو دیکھنا چاہیے۔ مفتی صاحب، آپ نے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ ان معاملات میں، مراتب کے فرق کے معاملات میں، عقل کو دخل نہیں ہے، عقل سے بلند چیز شریعت اور وحی کا اس بارے میں پوائنٹ آف ویو دیکھا جائے گا، ان معاملات میں شریعت اور وحی کیا کہتی ہے، ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے، تو کیا اس بارے میں عوام غلطیاں بھی کرتی ہیں؟
دیکھیے، پہلے تو سبب سمجھنا چاہیے نا، کہ مثال کے طور پر صحابہ اکرام علیہ مرضوان، ایک حدیث کی قسم وہ ہوتی ہے جو صحابی سے منقول ہوتی ہے، صرف صحابی تک سند پہنچتی ہے۔ صحابی یہ نہیں فرماتے کہ میں نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتے سنا یا یہ کرتے دیکھا، وہ جنرلی ایک بات ارشاد فرماتے ہیں۔
صحیح،
علماء وہاں ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہی ہوئی یہ بات، یہ ایسی بات ہے جس کا تعلق لا محالہ وحی سے ہے۔
سبحان اللہ،
کہ انہوں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی صحابی جو ہے کسی عمل کی فضیلت بیان کرے کہ یہ عمل کیا جائے تو اتنی نیکیاں ملیں گی، کوئی ایسی چیز بیان کرے جس کا عقل سے تعلق نہ ہو، یعنی عقلی معیار سے تعلق نہ ہو، قیاسی نہ ہو، کسی فارمولے کے تحت نہ آتی ہو. مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے داڑھی کی مقدار کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے ایک مشت کر کے بتایا کہ داڑھی اتنی ہے.
صحیح.
اب یہ مقدار ہے، مقدار اندازے سے بیان نہیں ہو سکتی. مطلب صحابی رسول کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں اندازے سے کوئی چیز بیان کرے. تو لا محالہ ان کا ماخذ وہی ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس چیز کی مرضی اتنی نیکیاں بیان کر دو، کہ فلاں چیز کی اتنی نیکیاں ہیں، فلاں چیز کا اتنا ثواب ہے، فلاں چیز کا یہ کہ یہ فضیلت ہے، فلاں چیز کا یہ مرتبہ ہے. تو جب یہ موضوع آئے گا تو لا محالہ ہمارے پاس سند کا ہونا ضروری ہے.
صحیح.
ہمارے پاس دلیل کا ہونا ضروری ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابی رسول سے منقول ہونا ضروری ہے. تو کیونکہ اس میں کوئی فرد اپنی رائے نہیں دے سکتا.
صحیح.
جو رائے کے معاملات ہیں اس کا یہاں پر عمل دخل نہیں ہے. اچھا، میں بڑا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں آپ کو.
ماشاءاللہ.
امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ سے. امام باقر نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم اب رائے کو اور قیاس کو ترجیح دیتے ہو. تو امام اعظم نے اب ایک شاگرد کے طور پر اور ایک چھوٹے کے طور پر اپنا معافی ضمیر بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا. امام اعظم نے عرض کیا کہ حضور یہ بتائیے کہ مرد کمزور ہے یا عورت کمزور ہے؟ تو فرمایا عورت. کہا کہ اگر میں قیاس سے کام لیتا، وحی کے بجائے، قرآن و سنت کے بجائے اپنی رائے کو ترجیح دیتا تو میں عورت کا حصہ وراثت میں زیادہ مقرر کرتا، کیونکہ وہ کمزور ہے.
صحیح.
زیادہ نیڈی ہے.
صحیح.
لیکن چونکہ قرآن پاک نے عورت کا حصہ مرد کے مقابلے میں کم بیان کیا ہے، مثال کے طور پر بیٹا اور بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے.
صحیح.
تو بیٹے کو دو حصے ملیں گے، بیٹی کو ایک حصہ ملے گا، یہ معاملہ بھائی بہنوں میں ہوگا. امام اعظم نے عرض کیا کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ نماز افضل ہے کہ روزہ افضل ہے؟ امام باقر فرماتے ہیں کہ نماز افضل ہے. امام اعظم فرماتے ہیں، اب اس جواب سے پہلے، عورت جو ہے مخصوص ایام میں جو نمازیں وہ نہیں پڑھے گی، ان نمازوں کی قضا نہیں ہے.
صحیح. بے شک.
لیکن روزے اگر چھوڑتی ہے، روزے چھوڑنے پڑیں گے ان ایام میں، لیکن ان روزوں کی قضا رکھنی پڑے گی. فضیلت روزوں پر نماز کی زیادہ ہے. امام اعظم فرماتے ہیں اگر میں قیاس سے کام لیتا، اگر میں رائے سے کام لیتا تو میں جو زیادہ فضیلت والی چیز ہے اس کی قضا کا بھی حکم دیتا.
واہ.
حالانکہ عمل کس پر ہے؟ روزہ کم فضیلت والی چیز ہے، میں اس کی جو ہے وہ قضا کا حکم دیتا ہوں کیونکہ قرآن و سنت نے دیا ہے.
صحیح.
اور نماز کی قضا کا حکم اس عورت کے لیے نہیں دیتا. اچھا، اس کا تعلق اصل میں دشواری سے ہے. روزہ جو ہے وہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور اس ایک مرتبہ میں بھی زیادہ سے زیادہ 10 روزے چھوٹیں گے بس. لیکن نماز کا جو تعلق ہے وہ 12 مہینے سے ہے. ہر مہینے کے سرکل نے جب آنا ہے تو نمازیں جسٹ اپ ہونی ہے. تو شریعت نے عورت کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے، دشواری کو دیکھتے ہوئے، چونکہ نمازیں زیادہ ہیں، یہ پہلو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو آسانی دی ہے. تو رائے پر اگر عمل کرنا چاہیں تو ایک دوسرا پہلو بھی موجود ہے. پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے عرض کیا، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ پیشاب میں زیادہ نجاست و کراہیت کا پہلو ہے یا نطفے میں؟
صحیح.
تو انہوں نے بیان کیا کہ پیشاب میں. دیکھتے ہیں نا کہ بھائی پیشاب کے اندر بو بھی ہوتی ہے، گن بھی ہوتی ہے، امراض، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. امام اعظم عرض کرتے ہیں کہ اگر میں رائے اور قیاس سے کام لیتا تو میں یہ کہتا کہ پیشاب کے بعد غسل کیا جائے اور نطفہ خارج ہونے کے بعد وضو کیا جائے.
صحیح.
کیونکہ کم کراہیت والی چیز ہے، کم گھن والی چیز ہے، پیشاب اس کے مقابلے میں زیادہ کراہیت اور گھن والی چیز ہے، لیکن میں نے رائے پر عمل نہیں کیا.
صحیح.
اب آپ یہ دیکھیے، یہ ہے وہ اسلوب کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں رائے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن نے کیا کہا ہے، پھر اس قرآن پاک کی روح کو دیکھیں گے کیوں کہا ہے، کیا ایسا زاویہ ہے جس کی وجہ سے قرآن نے ترجیح دی ہے؟ بات بات پہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا، وہ بات کہیں بھی نہیں ملتی،
بالکل ایسے
یہ افضل ہے، یہ کم افضل ہے۔ ارے بھائی، کی افضل ہے، یہ کم افضل ہے، آپ کوئی وہ تھوڑی ہو، آپ کو جو اختیار دیا گیا ان چیزوں کا، شریعت کے معاملے میں رائے زنی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ قیاس تو چوتھا مرتبہ ہے،
صحیح،
سب سے پہلے قرآن پر عمل ہوگا، حدیث پر عمل ہوگا، اجماع امت پر عمل ہوگا۔ ایک بات قرآن میں نہ پائیں، ایک بات حدیث میں نہ پائیں، اجماع امت بھی نہ ہوا ہو، تو قیاس کا معاملہ آتا ہے۔ یہ بھی مراتب کا فرق ہے،
صحیح،
کہ دلیل کون سی قوی ہے، کس کو ترجیح حاصل ہے، پھر کون سی ہے اور پھر کون سی ہے۔
مفتی صاحب، آپ کی اس وضاحت پر ایک سوال تو بنتا ہے،
جی،
کہ قیاس کا مرتبہ چوتھے درجے پر ہے، کہ جب کسی معاملے میں ہمیں قرآن کی آیت نہ ملے، جب کسی معاملے میں ہمیں حدیث نہ ملے، جب ہمیں کسی معاملے میں اجماع امت نہ ملے، کسی معاملے میں امت کا اجماع نہ ملے، تو ہم قیاس کریں، تو کیا یہ قیاس کرنے کا اختیار ہر عام و خاص کو ہے؟
دیکھیے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، کہا کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ قرآن سے دیکھوں گا، کہا نہ ملے تو کہا حدیث کو دیکھوں گا، تو کہا نہ ملے تو کہا پھر رائے سے کام لوں گا۔ ٹھیک ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو پسند فرمایا۔ تو بات یہ ہے کہ رائے سے کام لینا، ہر آدمی کو اس کا اختیار کیسے ہو سکتا ہے شریعت کے معاملے میں؟
صحیح،
ہم نے زاویہ دیکھے نا امام اعظم کی گفتگو میں، کہ ایک چیز کے اندر کئی زاویہ آ رہے ہیں، تو عوام جب رائے پر عمل کرے گی تو اسی طریقے سے عمل کرے گی۔ آپ رائے کی بات کر رہے ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ جو محدثین ہیں، ہر محدث کا مرتبہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اجتہاد کو بھی پہنچا ہوا ہو۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علماء نے، بہت سارے علماء نے درجہ اجتہاد میں شمار کیا ہے کہ جناب یہ درجہ اجتہاد پر فائز تھے۔ ایک درجہ ہوتا ہے، یہ بھی علماء کا ایک درجہ ہے، یہ بھی فقہا کا ایک درجہ ہے،
صحیح،
ٹھیک ہے۔ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پر مزید ایک علم والا ہے،
بے شک،
ایک عام عالم ہے، ایک جناب مجتہد فی المسائل ہے، ایک مجتہد فی المذہب ہے، ایک مجتہد مطلق ہے۔ مراتب ہیں، جس کی قرآن فہمی زیادہ ہوگی، جس کی حدیث فہمی زیادہ ہوگی، اسی کا مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا،
صحیح۔
اس میں نہ نسب کا دخل ہے، نہ جناب عمر کا دخل ہے، نہ جناب کسی ایسی ایکٹیویٹی کا دخل ہے جس کا اصل چیز سے تعلق ہی نہ ہو۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے فضیلت عطا فرما دے،
صحیح،
شرف عطا فرما دے، یہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے،
بے شک۔
یعنی علم جو ہے، علم ایک امانت ہے، اللہ رب العزت یہ امانت پسندیدہ لوگوں کے سپردی کرتا ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاد امام وقی سے عرض کرتے ہیں کہ جی بھول جاتا ہوں، تو کہا شکوت الی وقی عن سوء حفظی، میں نے اپنے استاد وقی کی خدمت میں عرض کیا کہ بھول جاتا ہوں، فاوصانی الی ترک المعاصی، انہوں نے وصیت کی کہ جناب گناہ چھوڑ دو، فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّن نُّورِ اللَّهِ، علم اللہ کا نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُؤْتَى لِلْعَاصِي، اللہ کا نور گناہ گار کو نہیں دیا جاتا،
صحیح۔
سارا دن غیبتیں کریں گے، سارا دن فسق و فجور میں مبتلا رہیں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، نجاست کے احکام پتہ نہیں، پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں، کلمہ صحیح سے پڑھنا آتا نہیں،
صحیح،
فرائض اور واجبات کا پتہ نہیں، اور رائے زنی کس پہ کریں گے؟ دن کے معاملات میں کریں گے،
صحیح،
ٹھیک ہے۔ تو اتنا مرتبہ بھی تو ہو، ابھی تو سمجھنے کی لیاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک آدمی فزکس کی کتاب بھی نہ دیکھے اور سائنسدان ہونے کا دعویٰ کر دے،
اللہ،
یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا،
بے شک۔
موضوع بڑا طویل ہے، ہمارا جو اصل موضوع وہ کہیں اور چلا جائے گا، آگے بڑھتے ہیں۔
مفتی صاحب، جیسا کہ آپ نے رمضان المبارک کے اس مہینے کی فضیلت اور اس کے مہینے کے مرتبے کے لحاظ سے کلام فرمایا، تو کیا ایسا بھی ہے کہ کوئی زمانہ یا کوئی دور زیادہ فضیلت اور زیادہ مرتبے والا ہو؟
بالکل ایسا ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر زمانہ جو ہے یہ میرا زمانہ ہے،
سبحان اللہ،
پھر اس کے بعد والے لوگوں کا، پھر اس کے بعد والے لوگوں کا، یعنی اس کے بعد صحابہ کا زمانہ اور اس کے بعد تابعین کا زمانہ، یہ قرون ثلاثہ کہلاتے ہیں۔ جو تین زمانے ہیں یہ سب سے افضل ہیں. اس اعتبار سے افضل ہیں کہ آپ یہ سمجھیے کہ غیبت کا، جھوٹ کا، نماز ترک کر دینے کا، فرائض و واجبات ترک کر دینے کا ان زمانوں میں تصور ہی نہیں تھا.
صحیح.
یہ کرائم نام کی چیز نہیں تھی ان زمانوں میں. تو یہ زمانے اخیار کے زمانے تھے، نیک لوگوں کے زمانے تھے، اہل تقویٰ کے زمانے تھے. یہ زمانے جو ہیں وہ اللہ والوں کے زمانے تھے، یعنی جو خیر ہے وہ غالب تھا، بہت غالب تھا. مطلب اگر کہیں شر نظر آئے گا ہمیں، ایک جگہ نظر آئے گا، دو جگہ نظر آئے گا، چار جگہ نظر آئے گا، یہ نہیں کہ جناب شر غالب ہے، خیر ہی خیر غالب تھا. تو ایک تو نسبت کی وجہ سے فضیلت ملی. یہ بھی بڑا لمبا ٹاپک ہے. ایک تو یہ زمانے کا معاملہ ہو گیا، مطلب نسبت کی وجہ سے یہ فضیلت ملی ہے اور اس وجہ سے ان کو فضیلت حاصل ہے. آپ نے فرمایا میرا زمانہ سب سے بہتر ہے، پھر جو ان سے ملے گا، پھر جو ان سے ملے گا.
صاحب زمانے کی بات چل رہی تھی اور اس سے پہلے ہم رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کا کلام سماعت فرما رہے تھے. مصطفیٰ یہ ارشاد فرمائیں کہ بعض اوقات ایسے بھی ایام آتے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا دیگر ایام کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اس حوالے سے کچھ تفصیل ارشاد فرمائیں.
دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان دنوں میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں.
سبحان اللہ.
تو مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. روزہ ایک عبادت کا نام ہے، بندے کا سونا بھی عبادت. ٹھیک ہے،
صحیح.
تب روزے کی کیفیت میں اگر وہ سو رہا ہے تو بھی ایک روزہ تو چل رہا ہے نا،
عبادت جاری ہے،
وہ صائم ہے. روزے دار ہونا اس کی تو نفی نہیں کر سکتے نا ہم،
بے شک.
تو بات یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، مطلب نماز جب ایکٹیویٹی ہوگی آپ کی، جب ہی نماز کہلائے گی، سلام پھیر دیا، نماز ختم. تو روزے کا دورانیہ لمبا ہے. روزے میں آپ سو بھی رہے ہوں تب بھی آپ کا جو ہے وہ میٹر چل رہا ہوتا ہے نیکیوں کا. تو روزہ رکھنا اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسندیدہ ہے، مشقت زیادہ ہے، بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے. تو فضیلت کیوں حاصل ان دو دنوں کو، ابھی ہمیں تو نہیں پتا تھا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ان دو دنوں میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. جب راز عیاں ہو گیا تو پھر اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے.
صحیح.
کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا.
صحیح.
پھر دیکھیں نا، فلاں جگہ خزانہ ہے، فلاں جگہ بریانی بڑھ رہی ہے، خزانہ تو بڑی بات ہے.
صحیح.
ٹھیک ہے، ہم بریانی کو لے لیں.
صحیح.
اور جناب دنیا دوڑ بڑھے گی.
بے شک.
ٹھیک ہے، تو جب راز آیا ہوا کہ ان دنوں کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو جب اسرار نمایاں ہوتے ہیں، پردے ہٹتے ہیں، اب بندوں کا کیا کام ہے کہ وہ اللہ کا قرب زیادہ سے زیادہ مانگے. یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان ایام میں روزہ رکھتے تھے. اچھا، صرف ان ایام میں نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں یہ بتاتی ہیں کہ 13, 14, 15 جو تاریخیں ہیں چاند کی، یہ ایام 20 کہلاتے ہیں.
صحیح.
ان تاریخوں میں بھی روزہ رکھنے کی فضیلت ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی صحابہ کرام فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا ان نصوم البیدہ، کہ ہم ایام 20 کے روزے رکھیں. 13, 14, 15 جو تاریخیں ہیں چاند کی، ان میں روزہ رکھنا، یہ جو تاریخیں ایام بیت کہلاتی ہیں. کیوں؟ فرمایا ہننا کا ہیئت الدہری، ان ایام میں روزہ رکھنا پورا سال روزے رکھنے کے برابر ہے.
سبحان اللہ.
کیا وجہ، حکمت کیا؟ علماء نے بیان کیا کہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے. قرآن کا اصول ہے 12 مہینے، ہر مہینے میں یہ 3 دن، اور ایک روزہ 10 روزوں کے برابر. ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے، ایک روزہ 10 روزوں کے برابر، تو ایام 20 میں روزہ رکھنے والے نے گویا کہ پورے مہینے کا روزہ رکھا،
صحیح،
اور 12 مہینے میں ایام 20 میں روزہ رکھنے والے نے گویا کہ پورے سال کا روزہ رکھا،
سبحان اللہ۔
تو دن تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن ان دنوں کے اندر اللہ کی رحمت خاص متوجہ ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول ہمیں یہ بتاتا ہے، آپ کے فرامین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ دن نفلی روزے کے معاملے میں مہینے کے دیگر ایام سے ممتاز ہیں۔
مفتی صاحب، آپ نے اس وضاحت میں ارشاد فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے روزے کی زیادہ فضیلت ہے، اسی طریقے سے آپ نے پچھلے کلام میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جمعہ کا دن بڑی فضیلت والا ہے، تو کیا جمعے کے دن روزہ رکھنا کیا یہ فضیلت کا کام نہیں؟
دیکھیے، ہم کس کے تابع ہیں؟ جو ہمیں خبر دی گئی، قرآن اور حدیث نے جو ہمیں بتایا، ہم اس کے ذریعے تعین کریں گے نا چیزوں کا۔
بے شک
جمعے کو ایک شرف حاصل ہے مطلقاً، کہ جمعہ جو ہے یہ زیادہ شرف والا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں اس میں نیکیوں کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ دعا کی قبولیت کی جو گھڑی ہے، خاص ہفتے کے 7 دنوں کے اندر نہیں، جمعے کے دن پائی جاتی ہے۔
صحیح،
تو جمعے کا جو شرف ہے وہ اطلاق کے ساتھ ہے، وہ وسعت کے ساتھ ہے۔ جمعرات اور پیر کے جو روزے کا تعلق ہے، ان دنوں کو جزوی فضیلت ہے۔
صحیح،
کہ بھائی یہ دو دن ایسے ہیں کہ اس میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو ان دو دنوں کے تعلق سے جو ہے روزے تک یہ معاملہ محدود ہوا۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل اختیار فرمایا وہ روزے کی صورت میں فرمایا، تو یوں ان دنوں کو ایک جزوی فضیلت حاصل ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جزوی فضیلتیں انہیں خاص بنا دیتی ہیں۔
صحیح،
جمعے کی اور بھی فضیلتیں ہیں، ٹھیک ہے، جمعے کے اعمال جدا گانا ہوتے ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تو پوری کتاب ہے جمعے کے خصائص پر، یعنی وہ خصوصیتیں جو کسی اور دن میں نہیں پائی جاتی بلکہ خاص جمعے کے دن میں پائی جاتی ہیں،
سبحان اللہ۔
دیکھیے، اگر ہم صرف رائے سے کام لیتے تو ہم کہتے ہوئے جمعے کے دن روزہ رکھنا زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم نے حدیث کو دیکھا تو خاص جمعے کے دن جو روزہ رکھنا ہے اس سے منع بھی کیا گیا ہے۔
صحیح،
تو جس چیز کی جو خصوصیت، جو فضیلت، جزوی یا مطلق، تو اس کو ہی ہمیں فالو کرنا ضروری ہے۔
صحیح، مفتی صاحب کی اس بات سے بھی ظاہر ہے کہ ہمیں ان مراتب میں، ان فضیلت کے جو مراتب میں، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے۔ اس معاملے میں ہمیں قرآن اور حدیث کی روایات کو دیکھنا ہے، علماء کے کلام کو سننا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے ہر پروگرام کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ مستند اور معتبر معلومات آپ تک پہنچائی جائیں۔ اب مفتی صاحب کی بارگاہ میں میں سوال یہ رکھوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور ان کے مرتبے کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تمام انبیاء، تمام انسانوں، تمام جنات و تمام فرشتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کن کا مرتبہ آتا ہے؟
دیکھیے، انبیاء علیہ السلام میں بھی مراتب ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر فضیلت حاصل ہے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مخلوق میں انبیاء تمام مخلوق سے افضل ہیں۔
صحیح،
کوئی فرشتہ، کوئی انسان انبیاء کے مرتبے سے بڑھ نہیں سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی مراتب ہیں اور کئی اعتبار سے ہیں۔ مثال کے طور پر انبیاء علیہ السلام میں بعض وہ ہیں جو اولو العزم کہلاتے ہیں، یہ تمام انبیاء اور رسل میں افضل ہیں۔
صحیح،
نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، یہ جو 5 انبیاء ہیں، یہ تمام انبیاء اور رسل میں سب سے افضل ہیں، اور یہی اولو العزم کہلاتے ہیں۔
صاحب، اس موقع پر کسی کے ذہن میں یہ سوال بھی تو اٹھ سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب سب انبیاء سے، تمام مخلوقات سے افضل ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام دیگر انبیاء کے مقابلے میں وہ سب سے آخر میں کیوں تشریف لائے؟ اس حوالے سے کچھ تفصیل ارشاد فرمائیں۔
دیکھیے، ویسے تو عربی کا ایک محاورہ ہے، الفضل للمتقدم، کہ سبقت جو حاصل کرے، پہلے جو ہو، اس کو ایک فطرتاً فضیلت، مطلب کہ شرف حاصل ہوتا ہے، یا دنیاوی اعتبار سے کہہ لیں کہ خاص توجہ سے مل جاتی ہے، جیسے بیٹا ہے۔
صحیح،
مطلب بڑی جو اولاد ہے، بیٹا یا بیٹی ہو، تو وہ ذرا بھائیوں پر رو وہ اس کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ کا لاڈ پیار اس سے زیادہ حاصل ہوتا ہے۔
صحیح، کیونکہ وہ پہلے
اور بھی کئی وجوہات ہیں، مثال کے طور پر کوئی بادشاہ حکومت قائم کرتا ہے، جو سب سے پہلے وفاداری ظاہر کرے وہ اسے اپنا مقرب سمجھتا ہے، اور بھی ڈفرینٹ اس کی صورتحال ہے۔ میں ایک دنیاوی امور کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ کس نے کہا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقدم کا شرف حاصل نہیں ہے؟
سوال کا جواب ارشاد
فرمائیں، یہ کس نے کہا؟
صحیح،
نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق سب سے پہلے فرمائی۔
سبحان اللہ۔
حدیث جابر، امام بخاری کے استاد امام عبد الرزاق نے اپنی کتاب مصنف میں ذکر کی، اور مصنف کا حوالہ اس حدیث کے تعلق سے بڑے بڑے محدثین نے بیان کیا ہے۔
سبحان اللہ۔
کہ حضرت جابر پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو حضور نے فرمایا، اے جابر، تیرے نبی کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔
سبحان اللہ۔
اور انسان پیدا ہوتے ہیں، ان کا مٹی سے پتلا بنایا جاتا ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خمیر ہے وہ نور ہے، اور اس نور کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ وہ نور ودیت کیا گیا، رکھا گیا امانتاً حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں، اور ایک پشت نبی سے ہوتا ہوا اگلے پشت نبی تک منتقل ہوتا رہا، اور یہاں تک کہ وہ امانت قریش کے حصے میں آئی حضرت عبد المطلب، اور وہاں سے مطلب قریش کے بعد بنو ہاشم، اور بنو ہاشم کے بعد حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور یہ امانت حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شک میں اتھر میں منتقل ہوتی ہے۔
سبحان اللہ۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق تو پہلے ہے، لیکن آپ کی جو باست ہے، آپ کی جو ولادت ہے، تمام انبیاء سے آخر میں، بعض اوقات آخر میں آنا بھی فضیلت کا باعث بن سکتا ہے۔
سبحان اللہ۔
یہ کائنات، یہ عالم، اس سب کو خبر دی گئی۔
صحیح۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام خبر دیتے ہیں کہ میرے بعد اللہ کے ایک نبی نے آنا ہے، اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وعدہ لیا گیا انبیاء علیہ السلام سے کہ اگر میں تمہارے دور میں حضور کو مبعوث کر دوں، تم ایمان لے کر آؤ گے، ان کی تعظیم و توقیر بجا لاؤ گے۔
صحیح۔
تو حضور کا چرچا ہوتا رہا کہ آنے والے ہیں، آنے والے ہیں،
سبحان اللہ،
آنے والے ہیں،
اللہ اکبر۔
ٹھیک ہے، بلا تشبیہ و تمثیل انبیاء کی بڑی عظمت ہے۔ ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ کوئی پہلے سے آ کر بتاتا ہے کہ وی آئی پی آنے والا ہے، ایسا ہوتا ہے نا؟
بے شک۔
تو انبیاء علیہ السلام کا یوں خبریں دینا بھی نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی تعظیم کا ایک انداز ہے۔
سبحان اللہ۔
اور اللہ نے اس خبر دینے پر انہیں مامور فرمایا، انہیں حکم دیا، وہ ایسا کرتے رہے۔ تو اس کے اندر بھی ایک شرف ہے، اس کے اندر بھی ایک کمال ہے، جیسا کہ قیامت کا دن ہے۔ مولانا حسن رضا خاں صاحب اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔
سبحان اللہ۔
ساری مخلوق جمع کی جائے گی۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائے جانے والی ہے۔
سبحان اللہ۔
تو حضور کے آخر میں آنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ تمام خبریں دیتے رہے، تمام تعظیم بجا لاتے رہے کہ آپ نے آنا ہے، بے قرار رہے، مضطرب رہے۔
صحیح۔
انبیاء تک آپ کی امت میں داخل ہونے کا شرف اللہ سے مانگتے رہے۔
اللہ اکبر۔
تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ فضیلت کا پہلو ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سب تمہاری ہی خبر تھے، سب انبیاء تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو۔
سبحان اللہ۔
یعنی محل کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے مبتدا پہلے آتا ہے، خبر بعد میں آتی ہے۔
صحیح۔
زید قائم، زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے، خبر محمول ہوتی ہے مبتدا کے لیے، مبتدا کلام کے اندر اصل مقصود ہوتا ہے، اس کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ تو حضور ہیں تو مبتدا ہی، لیکن مبتدا مؤخر بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے مؤخر ہونے میں بھی بلاغت کی خوبیاں ہوتی ہیں، بلاغت کے اثرار ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں تو بلاغت کا فلاں وصف پایا گیا مؤخر ہونے کی وجہ سے۔
صحیح۔
اور ایک اور موقع پر فرماتے ہیں، سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو۔
سبحان اللہ۔
تخلیق کے اعتبار سے سب سے اول، اور ولادت کے اعتبار سے سب سے آخر۔ سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، تھے وسیلے سب نبی تم، اصل مقصود خدا ہو۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایک اول اور آخر کیسے ہو سکتا ہے، تو اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں کہ گمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی فرد اول بھی اور آخر بھی ہو؟ گمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ پرکار جس نقطے سے شروع ہوتا ہے، دائرہ کب بنتا ہے؟ جب اسی نقطے پر آ کر اختتام ہوگا۔
صحیح۔
وہی نقطہ ابتدا ہے اور وہی نقطہ انتہا ہے۔
سبحان،
تو آپ کی ولادت کا بعد میں ہونا آپ کے شرف کے منافی نہیں ہے، آپ کے کمالات کے منافی نہیں ہے، بلکہ خود یہ پہلو ایک شرف رکھتا ہے، ایک مقام اور ایک فضیلت رکھتا ہے۔
سبحان اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے سماعت کیا کلام اعلیٰ حضرت کے، آپ نے کئی اشعار بھی سماعت کیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا اور انتہا کس اعتبار سے ابتدا تھی اور کس اعتبار سے انتہا تھی، اور دونوں ہی فضیلت والی تھیں۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ صاحب، انبیاء کرام کی بات جاری تھی، انبیاء کے بعد صحابہ کا تذکرہ آتا ہے، ان صحابہ میں بھی کئی بڑے بڑے مرتبے والے صحابہ کرام موجود ہیں۔ صحابہ کے بعد کئی اولیاء کرام ایسے ہیں کہ جو بڑے بڑے مرتبوں پر فائز ہیں۔ اولیاء کرام کی فضیلت اور مرتبے کے چیپٹر کو ہم اپنے اس پروگرام میں مکمل طور پر ڈسکس تو نہیں کر پائیں گے۔ مفتی صاحب، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ صحابہ کرام میں بھی کئی صحابہ دیگر سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام میں کون سے صحابی سب سے بڑھ کر فضیلت والے ہیں، ان کے فضائل کے مراتب کیا ہیں، یہ ارشاد فرمائیں۔
دیکھیے، خلفۂ راشدین جو ہیں وہ تمام صحابہ میں سب سے بڑھ کر فضیلت والے ہیں۔
صحیح۔
اور خلفۂ راشدین میں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ انبیاء کے بعد مخلوق میں سب سے بڑھ کر فضیلت والے ہیں، سب سے بڑھ کر مرتبے والے ہیں۔
صحیح۔
صحابہ اکرام میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ جس کا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ ہیں خلفائے راشدین۔
صحیح۔
اب خلفائے راشدین کے بعد علماء لکھتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ، یعنی وہ دس صحابہ جنہیں جنت کی بشارت سنائی گئی، حسنین کریمین، اصحاب بدر اور اصحاب بیعت رضوان، یہ قطعی جنتی ہیں۔
سبحان اللہ۔
یہ دیگر صحابہ میں سب سے بڑھ کر شرف رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں، فضیلت رکھتے ہیں۔ تو یہ مذہب اہل سنت ہے اور اسی کے مطابق ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے، اور اسی کے مطابق ہمیں درجہ بندی کرنی چاہیے حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان کے مقام اور مرتبے کی۔ جو آپ نے بات کی اولیاء اکرام علیہ مردوان کے تعلق سے، واقعتاً ایک پورا جہان ہے۔ مطلب صحابہ اکرام علیہ مردوان پر بھی ہم نے کہاں بات کی ہے، ہم نے تو ذکر شروع ہی کیا ہے ابھی۔
بالکل ایسا۔
خلاصہ کلام یہ ہے، پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے، کہ مطلب حفظ مراتب، مراتب کا فرق ہمیں ہر طرف نظر آتا ہے۔ اب ماں باپ کو دیکھ لیں، باپ بھی محسن ہے، ماں بھی محسن ہے۔
صحیح۔
ٹھیک ہے، بچے پر دونوں کے احسانات ہیں، لیکن قرآن نے خاص زاویے سے ماں کے احسان کو بطور خاص نمایاں کیا کہ جناب ماں جو ہے، مطلب والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ، ماں جو ہے اس نے تمہارا بوجھ سنبھالے رکھا، تمہیں دودھ پلایا، تو ماں کو باپ کے مقابلے میں زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ بہت سارے اور ہمیں جو ہے نا وہ جہتیں مل جاتی ہیں، بعض اوقات منصف فضیلت کی وجہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص حاکم ہے، اب اطاعت کے معاملے میں اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کو شرف اور جزوی فضیلت حاصل ہے۔ اگر وہ فاسق بھی ہے لیکن وہ کوئی ایسا حکم دیتا ہے جو شریعت سے نہیں ٹکراتا تو اب اس جزوی طور پر اس کے حکم کی ایک الگ شان ہے۔ کوئی آفیسر ہے، ٹھیک ہے، طے شدہ معاملات کے اندر مینجمنٹ کے اعتبار سے اس کو ایک فوقیت حاصل ہے، مینجمنٹ فوقیت حاصل ہے، اس کی ذات پر ہم بات نہیں کر رہے، ہو سکتا وہ فاسق ہو، لیکن ایک اطاعت کا دائرہ ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم۔ اولی الامر منکم میں علماء شامل ہیں، کہ علماء شریعت کی بات بتاتے ہیں، قرآن پیش کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، حدیث اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، پھر عکس شدہ مسائل بتاتے ہیں، اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اس میں جو حکمراں ہیں وہ بھی داخل ہیں، کہ جب وہ اسی بات کا حکم دیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے نہ ٹکراتی ہو۔ تو مراتب ایک پورا جہان ہے، ہمیں پتھروں تک میں مراتب نظر آتے ہیں۔ کیا حجر اسود پتھر نہیں ہے؟
بے شک پتھر ہے۔
کیا اور پتھر اور حجر اسود کا مقام ایک ہے؟
نہیں،
مقامات تو بہت سارے ہیں،
بے شک،
لیکن جو مقام حرمین طیبین کا ہے، اللہ اکبر، مکہ مکرمہ کا ہے، مدینہ منورہ کا ہے، مکہ مکرمہ حرم کی ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے،
سبحان اللہ،
حرم مدینہ کی نیکی ایک، مطلب مسجد نبوی میں کی جانے والی نیکی ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے،
سبحان اللہ،
50,000 نمازوں کے برابر ایک نماز، ایک نماز ایک لاکھ کے برابر۔ تو مساجد سب ایک جیسی نہیں،
بے شک،
تین مسجدیں سب سے بڑھ کر فضیلت رکھنے والی ہیں، مسجد الحرام، مسجد نبوی، بیت المقدس، مسجد اقصی، ٹھیک ہے، مقامات سب ایک جیسے نہیں ہیں، وہ مقامات جن کے بارے میں خاص فضیلت آئی اور دعا قبول ہوتی ہے، وہ مقام ابراہیم ہو، خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ ہو، خانہ کعبہ کا قرب کا حصہ ہو، وہ صفحہ ہو، مروہ ہو، منیٰ ہو، عرفات ہو، جگہیں تو بہت ساری ہیں، لیکن بات خلاصہ وہیں آ جاتا ہے کہ جس کی فضیلت کی خبر دے دی گئی، جس کو نمایاں کر دیا گیا وہ نمایاں ہو گیا،
سبحان اللہ،
جس کے بارے میں بیان کر دیا گیا کہ اسے یہ خصوصیت حاصل ہے، ہم اس کی اس خصوصیت کو مانیں گے بھی، متمنی بھی رہیں گے، اور اس شرف کو پانے کی کوشش بھی کرتے رہیں گے، یہی ہمارا کام ہے، یہی بندگی ہے۔
سبحان اللہ، مفتی صاحب نے بڑا ہی معلومات سے بھرپور کلام ارشاد فرمایا کہ ہمیں جس چیز کے مرتبے کی خبر دے دی گئی ہے ہم اسی کو مانیں گے، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے، اور یہ بات ہماری پوری زندگی کے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں شریعت کے معاملے میں اپنی عقل کو ترجیح نہیں دینی، ہمیں فقط اسی چیز کی فضیلت اور اسی کے مرتبے کو ویسا ماننا ہے کہ جیسی اس کی خبر دے دی گئی ہے، جیسا کہ اسے قرآن اور حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، بے ادبیوں سے محفوظ فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
علم روشنی بلندیوں کا راستہ ہے، جہالتوں کی ظلمتیں مٹائے۔